تو میں بالکل اختصار کے ساتھ دو حرفی جواب دے کر جلدی آپ حضرات کو فارغ کر دوں گا، اس لیے آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ بہت سے سوال ہیں۔ یہ پہلا سوال کسی بھائی نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی جہاد کرنا چاہے جبکہ اس کے پیچھے دو بچے، ایک بیوی ہو، ایک بچہ 3 سال کا، دوسرا بچہ تقریباً 9 سال کا، پیچھے ان کا کوئی سہارا بھی نہ ہو، اب وہ موجودہ حالات کی بنا پر جہاد پر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو اتنی باتیں لکھی ہیں نا، یہ موجودہ حالات میں جو جہاد پہ بھیجنے والے ہیں ایسے آدمی کو وہ بھی نہیں بھیجتے ہیں، ایسے آدمی کو وہ بھی نہیں بھیجتے ہیں جس کی یہ صورتحال ہے، اس لیے اس کو اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا تھا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں، تو اس نے کہا ہاں جی، تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، کہ پھر آپ گھر میں جہاد کرو۔ اس شخص کو چاہیے کہ یہ گھر والا جہاد کرے، موجودہ صورتحال میں جو اس نے یہ اس سوال کے اندر لکھی ہے، اور گھر میں تعلیم ہے، تربیت ہے، حلال روزی کمانا ہے اور بچوں کی خدمت ہے، یہ بھی جہاد ہے ایک مسلمان مومن کا، جیسا کہ احادیث کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ نماز کے وقت ڈیوٹی کرنا اور نماز کو بعد میں ادا کر لیا، اس میں شرک کا کوئی عنصر موجود ہے؟ اس کے اندر وہ شرک نہیں ہے کہ جس کو آدمی یہ کہے کہ یہ شخص اسلام سے خارج ہو گیا۔ کچھ بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لوگوں کو اسلام سے نکالنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر اور شرک کے فتوے اور اسلام سے اخراج کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ ایسا شخص جو ڈیوٹی کی وجہ سے اس نے نماز جماعت کے ساتھ وہ مسجد میں ادا نہیں کر سکا، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، ایمان موجود ہے، لیکن اس نے اس کو اپنی ایک مجبوری بنا لیا، تو ایسا شخص مجرم ضرور ہے کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں گیا اور اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کی۔ لیکن اس کو آپ شرک کے اوپر محمول کر کے اس کو اسلام سے خارج کریں تو حماقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا شرک ہے، چھوٹا سا، جیسے ریا ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ معاشیتا کہنا ہے کہ جو آپ چاہیں گے، یا یہ لفظ بولنے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں یہ کتیا نہ ہوتی تو آج چوری ہو جاتی، اگر بطخ نہ بولتی تو چوری ہو جاتی، یہ اس طرح کے الفاظ کا شرک ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ اس بھائی کو چاہیے کہ وہ نماز کو مقدم سمجھے اور اپنی ڈیوٹی کو دوسرا درجہ دے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں پڑھنا یہ فرض ہے۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ میں گجرانوالا کا رہائشی ہوں اور فیصل آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں وہاں رہائش پذیر ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں جب یہاں 2 یا 3 دن کے لیے گھر آتا ہوں تو کیا میں نماز قصر دوگانہ کروں یا مکمل؟ تو گزارش ہے کہ یہ شخص چونکہ جب اپنے شہر فیصل آباد میں اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کی یہاں رہائش ہے، تو یہاں 2 دن کے لیے بھی آئے، 10 دن کے لیے بھی آئے، تو یہ شخص چونکہ یہاں رہائشی ہے، اس کو یہاں مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ اور فیصل آباد میں یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے اور اس نے وہاں مستقل رہائش رکھ لی ہے، یعنی یہ نہیں کہ 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد آ جائے گا، بلکہ 8 سال تک یہ وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، 4 سال کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو یہ وہاں مقیم ہو گیا ہے، اس کو وہاں بھی پوری نماز پڑھنی چاہیے اور اپنے گھر میں آ کر بھی اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا یہ درود شفاعت صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ اللہم صلی علی محمد و انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ روایت ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور ضعیف الترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اس کے اندر درج کیا ہے۔ روزہ رکھنے کی نیت و بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کس نے ایجاد کی؟ حوالہ دیں۔ روزہ کھولنے کی نیت اللہم انی لکا سمت و بکا آمنت و علی رزقی کا افطرت، یہ کس نے ایجاد کی؟ جو پہلی نیت ہے وہ واقعتاً ایجاد ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے کس نے ایجاد کی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. نہ تو قرآن و مجید کے اندر اس کا ذکر ہے, نہ احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے, اور نہ ہی کسی صحابی سے اس کا تذکرہ ملتا ہے, اور نہ ہی فقہائے اربعہ میں سے کسی امام سے اس کا ذکر ملتا ہے. متاخرین فقہا کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ ضرور موجود ہیں, لیکن سب سے پہلے اس کو کس نے ایجاد کیا اس کا مجھے علم نہیں, اللہ اعلم. اور روزہ کھولنے کی جو یہ دعا یا نیت لکھی ہے اللہم انی لک اصمت, تو یہ ایک مرسل روایت کے اندر موجود ہے جو سنن ابی داود کے اندر ہے, لیکن وہ مرسل ہے اور مرسل آپ جانتے ہیں کہ ضعیف ہوتی ہے. اس لیے روزہ کھول کر پڑھنے کی جو دعا ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے, اور وہ ہے ذہب الزماؤ, روزہ آپ کھولیں بسم اللہ کہہ کر اور روزہ افطار کرنے کے بعد آپ پڑھیں ذہب الزماؤ وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ صحیح سند سے ثابت ہے. سحری کا وقت فجر کی اذان سے پہلے 5 منٹ ختم ہو جاتا ہے, لہذا اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ مسئلہ حدیث صحیح سے ثابت ہے؟ یہ کہنا کہ سحری کا وقت اذان سے 5 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے یہ اپنی طرف سے ہی بات ہے, یہ بات اپنی طرف سے ہی ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مکتوم, کہ بلال رات کو اذان کہتے ہیں تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں. اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ کہ ابن ام مکتوم کی اذان سننے تک آپ کھا پی سکتے ہیں, اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں لیں تو پھر کھانا پینا آپ بند کر دیں. تو 5 منٹ پہلے یہ بند کرنے کی پابندی یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. اور یہ احادیث کے اندر ضرور موجود ہے کہ سحری کو لیٹ کرنا چاہیے, سحری کو لیٹ کرنا, تاخیر سے کھانا یہ سنت ہے. بلکہ سنن ابی داود میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ جب تم فجر کی اذان سن لو اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اس کو اتنی دیر تک نہ رکھو جب تک اپنی حاجت پوری نہ کر لو, پانی پی لو اور جو ہاتھ میں چیز ہے اس کو کھا لو اگر بھوک لگی ہوئی ہے. اذان اگرچہ ہو کیوں نہ رہی ہو تو جو ہاتھ میں آپ کے چیز ہے سامنے برتن کے اندر ہے وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. آخری سوال یہ ہے, نماز وتر کا صحیح طریقہ نیز دعائے قنوت یا وتر کی دعا رکوع سے پہلے ہے یا بعد ہے؟ قرآن و سنت سے ثابت فرمائیں. بھئی میں نے کیا ثابت فرمانا ہے, میں تو اپنے ناقص علم کے مطابق ہی آپ کو بتاؤں گا, بلکہ ثابت فرمائیں کا جو لفظ ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کافی بھاری ہے. جو جس چیز کا مجھے علم ہے اور جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں. 3 وتر آپ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں, اور 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیں اور پھر 1 رکعت وتر پڑھیں, یہ طریقہ بھی صحیح بخاری میں صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور 3 رکعت اکٹھی پڑھیں یہ طریقہ بھی احادیث کے اندر موجود ہے. اور تحفۃ الاحوذی میں مسند امام احمد کی وہ حدیث اور مستدرک امام حاکم کی وہ حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے, جس میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ 3 وتر پڑھتے تھے, لا یجلس الا فی آخرہن لا یقعد الا فی آخرہن, صرف آخر میں بیٹھتے تھے درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے. اور پھر سنن نسائی کے اندر حضرت عبی بن کعب کی یہ حدیث کہ آپ وتر کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلی, دوسری رکعت میں پڑھتے تھے قل یا ایھا الکافرون, اور تیسری رکعت میں پڑھتے تھے قل ھو اللہ احد, اور پھر آپ سلام پھیر دیتے تھے. اس کا ظاہر بھی بتا رہا ہے کہ 3 وتر اکٹھے پڑھنے بھی صحیح ہیں. 3 وتر اکٹھے پڑھیں تو درمیان میں تشہد نہیں بیٹھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وتروں کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ, مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ. تو اس لیے اگر 3 اکٹھے پڑھتے ہیں درمیان میں تشہد نہیں بیٹھیں گے, اور اگر 2 رکعت آپ نے پڑھ کر بیٹھنا ہے تو پھر سلام پھیر دیں اور 1 وتر آپ الگ پڑھیں. یہ دونوں طریقے احادیث کے اندر موجود ہیں. باقی جو دعائے قنوت وتر ہے، یہ رکوع سے پہلے ہے یا بعد ہے، تو صحیح احادیث کے اندر جو صحابہ کا عمل بھی ہے وہ یہ ہے کہ قنوت وتر یہ رکوع سے پہلے ہے۔ ایک حدیث تو حضرت عبی بن قاب کی ہے، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں اور سنن ابی داود میں، ان تین کتابوں کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقنط فی الوتر قبل الرکوع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں میں قنوت کرتے تھے قبل الرکوع، رکوع سے پہلے، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ میں آپ کو ایک، شاید آپ میں کوئی علماء اور طلبہ بھی کچھ ہوں تو یہ ایک نصیحت بھی ہو جائے گی، یہ سند دیکھنی ہو نا، سند تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں اور آپ میں سے کوئی ڈاکٹر نہ ہو تو ہم لوگوں کا علاج شروع کر دیں، ڈاکٹر نہ ہو تو علاج شروع کر دیں تو کیا ہوگا، ایک قبرستانی آباد کریں گے نا۔ جس چیز کا کوئی ماہر ہوتا ہے اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر میں نے یہ رسالوں میں اور جرائد کے اندر یہ بحث چھپی تو کسی صاحب نے، اس سند میں ایک نام ہے سفیان، سفیان انہوں نے کیا کیا کہ تقریب التہذیب کو دیکھا اور ڈھونڈا کہ کوئی سفیان نامی آدمی ضعیف ہے، تو وہ آخر سفیان نام کے بہت سے راوی تھے، ایک ضعیف بھی تھا، انہوں نے الاعتصام کے اندر یہ ان کا مضمون چھپا تھا، انہوں نے کہا جی دیکھو یہ روایت تو ہے ہی ضعیف، اس کی سند میں سفیان یہ ایک آدمی ہے اور یہ تقریب و تہذیب میں لکھا ہے کہ سفیان ضعیف ہے۔ یہ ایسا ہی طریقہ ہے کہ کوئی ڈاکٹر نہ ہو اور علاج کرنا شروع کر، کہ پتہ نہ ہو کہ بھئی پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ کون سا سفیان ہے، کتنے سفیان ہے، یہ کون سا ہے۔ شاید انہوں نے یہ حدیث دوسری کتابوں میں دیکھی نہیں ہوگی، جبکہ دوسری کتابوں میں یہ صراحت موجود ہے کہ یہ سفیان ثوری ہے، یہ کون سا سفیان ہے، سفیان ثوری۔ تو اب سفیان ثوری کو بھی کوئی ضعیف کہے گا اگر کسی کو کوئی عقل ہو؟ تو بہرحال یہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کی تصحیح اور ضعیف کے لیے صرف تقریب و تہذیب سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے اور بھی اصول اور ضوابط ہیں، کچھ مہارت بھی ہے اور کچھ ٹریننگ بھی ہے، کچھ ضابطے بھی ہیں، جب تک وہ سامنے نہ ہوں تو ایسے ہی یہ تقریب و تہذیب پکڑ کر حدیث کو ضعیف کہنا شروع کر کے یہ ایک فتنے کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے حضرت، یہ اور بھی ہیں سوالات، میں نے تو کہہ دیا یہ آخری ہے، یہ دوسرے علماء کرام آئیں گے پھر ان کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصنف عبد الرزاق کے اندر اور مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے کہ کان عبداللہ ابن مسعود و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کانو یقنطون فی الوتر قبل الرکوع، سارے کے سارے وتروں میں قنوت رکوع سے پہلے پڑا کرتے تھے۔ اس لیے جو صحیح احادیث ہیں اور زیادہ مضبوط ہیں ان میں تو یہی ہے کہ رکوع سے پہلے ہونا چاہیے، اور مستدرک حاکم کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس کے اندر یہ ہے کہ اذا فرغت من الرکوع، کہ جب آپ اذا رفعت راسی من الرکوع، یہ اس میں الفاظ ہیں کہ میں جب رکوع سے سر اٹھا لوں، یہ مستدرک امام حاکم کے اندر ہے۔ اس روایت کو امام احمد شاکر نے اور مرآت المفاتی میں مولانا عبید اللہ رحمانی رحمہم اللہ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ، صحیح علم کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔